بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام، یہ قرآن سننا ڈاٹ کام کی پیشکش ہے. ہمارا انٹرنیٹ پر پتا ہے www.quransunnah.com.
استغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. بھائیو اور بزرگوں، صبح مجلس کا جو موضوع تھا اسی موضوع کا دوسرا حصہ اس وقت آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس حصے کی مناسبت سے قرآن مجید کی یہ آیت آپ کے سامنے رکھی گئی. اس آیت میں دو باتیں کہی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا گیا ہے، دوسرے یہ کہ ساری دنیا کے لیے بنایا گیا ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر بھی موجود ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے. آپ قرآن مجید کے اسلوب میں اور دوسری کتابوں کے اسلوب میں اگر غور کریں تو خطاب کے اندر ایک واضح فرق نظر آئے گا. قرآن مجید جہاں بھی اپنے پیغام سنانا چاہتا اپنا پیغام سنانا چاہتا ہے، وہاں یا تو اہل ایمان کو خطاب کرتا ہے اور یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، کسی قوم اور کسی جگہ کی تخصیص کے بغیر، یا یہ کہتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی مطلق انسانوں کو خطاب کرتا ہے. جبکہ دوسری کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ اے بنو اسرائیل، اے فلاں قوم، اے فلاں لوگ، فلاں لوگو، یا فلاں قسم کے لوگو، ایسا کرو اور ایسا نہ کرو. تو دوسری کتابوں میں ایک مخصوص قوم کو خطاب کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں الناس کو خطاب کیا جاتا ہے جس میں سارے انسان آتے ہیں. خود قرآن مجید کے متعلق ان ہوا الا ذکر للعالمین، ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن مجید دنیا والوں کے لیے ذکر ہے، کسی قوم، کسی فرد، کسی علاقے کی اس میں تخصیص نہیں کی گئی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے تھے، اس لیے قرآن مجید کو ساری دنیا کے لیے عام بتایا گیا. قرآن مجید کا پیغام اور اس کا خطاب سارے انسانوں سے ہوا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ صراحت کر دی گئی کہ آپ کسی قوم کے لیے خاص طور پر نہیں بھیجے گئے ہیں بلکہ سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے ہیں. اس عموم کا مقتضا یہ تھا کہ ساری قوموں کے یہاں کسی اس قسم کے پیغمبر کے آنے کا انتظار پایا جائے، اور وہ قومیں جو دنیا میں اپنے مذاہب کے لحاظ سے معروف تھیں ان میں سے کسی بھی قوم کے کی کتاب کو یا اس کے بیانات کو آئندہ کے متعلق دیکھیں تو اس میں واضح اشارہ ایک ایسے پیغمبر کی طرف آنے کا ملتا ہے جو سید العالم ہوگا، ساری دنیا کا رہنما ہوگا اور ساری دنیا کو ہدایت کی طرف بلانے والا ہوگا. بدھا جس کے بارے میں یہاں تک اختلاف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرتا تھا یا اس کا منکر تھا، اس کے متعلق بھی اس کے ماننے والوں نے جو تاریخیں لکھی ہیں، اس کے جو بیانات نقل کیے ہیں، اس کے اندر ایک نبی کے آنے کی پیشین گوئی ہے، اور اس قدر واضح ہے کہ جب اس پیشین گوئی کے چند سطری بیان کو لے کر کے اس کے ایک ایک اوصاف کو الگ کیجئے تو تقریباً 17-18 خصوصیات اس سے نکلتی ہیں، اور وہ ساری کی ساری خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100% منطبق ہوتی ہیں، بلا کسی تردد اور بلا کسی جھجھک کے. وہ تو صاف صاف طریقے سے یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ وہ پورے پورا کا پورا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 100% منطبق ہوتا ہے، ایک روشن چیز ہے. جبکہ خود اس کی نبوت تک کے بارے میں اور اس بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا بھی تھا یا اس کا منکر تھا، ان کے ماننے والوں کے درمیان اختلاف ہے، اس کے باوجود اس طرح کی پیشین گوئی موجود ہے. اسی طریقے سے یہود و نصارہ کے ہاں بھی آپ کے متعلق اتنی صاف اور واضح پیشین گوئی پائی جاتی تھی کہ قرآن مجید نے اپنے زمانے نزول میں اور مدینہ کے اندر یہودیوں کی موجودگی کے دوران یہ کہا کہ یا رسول ہوں کما یا رسول ابنا ہوں. یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طریقے سے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. آپ غور کیجئے کسی مقام پر میلہ لگا ہوا ہو, کروڑوں انسان موجود ہیں, آپ کا بیٹا اس میں گم ہو جائے, تلاش کر رہا, نظر پڑتے ہی فوراً پہچانتے ہیں. لاکھوں اور کروڑوں کے مجمع میں آدمی اپنے بیٹے کو پہچاننے میں تردد نہیں کر سکتا ہے. تو یہودی اس طریقے سے قطعیت اور یقین کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کو جانتے اور پہچانتے تھے. اور اس کے بعد ان کی بدبختی تھی کہ اس قدر جاننے کے بعد بھی انکار کرتے تھے. ہندو کتب کا غالباً پہلے مطالعہ نہیں کیا گیا, اور مطالعہ نہ کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہندوؤں کے جو پنڈت تھے وہ ان کتابوں کو اس طریقے سے اپنے دائرے میں محدود اور محفوظ رکھتے تھے کہ کسی اور کو اس کی تعلیم. خود پہلے طبقے کا جو پہلا جو طبقہ تھا پنڈتوں کا یا برہمنوں کا, وہ ویدوں کی تعلیمات دوسرے اور تیسرے طبقے کو بھی نہیں دیتا تھا. چوتھے طبقے کے لیے تو یہ بات تھی کہ اس کے کان میں اگر ویدوں کے کلمات پڑ جائیں تو اس میں سیسا پگھلا دیا جائے, لیکن دوسرے اور تیسرے طبقے کو وہ لوگ ویدوں کی باتیں سناتے تھے, جو چاہتے تھے سنا دیتے تھے, اور جو نہیں چاہتے تھے اس کو یہ پڑھ کر کے نہیں حاصل کر سکتا تھا. اس طریقے سے انہوں نے اپنی کتابوں کو اپنے حد تک محدود رکھا اور دنیا کے لوگ اس کو جان نہیں سکے. جب مسلمان ہندوستان میں پہنچے تو ان کا کیا تاثر تھا مسلمانوں کے سلسلے میں, بعض بیانات ملتے ہیں تو اس میں انہوں نے مسلمانوں کو ملیش کہا. ملیش, اب ملیش کا معنی تو آپ کو معلوم ہی ہے. جب مسلمانوں کو ملیش تصور کرتے تھے تو یہ کہاں سے سوچا جا سکتا کہ مسلمانوں کو اس بات کی گنجائش یا موقع دیتے کہ وہ ان کی کتابوں کی زبان سیکھیں اور ان کی کتابوں کو پڑھیں. اس لیے ایک لمبا زمانہ گزر گیا, ایک لمبا دور گزر گیا, اور یہ کتابیں پسے پردہ رہیں, پر اسرار بنی رہیں. لوگوں کو ان کتابوں کی تعلیمات وغیرہ کا کوئی علم نہیں ہو سکا کہ اس میں کیا چیزیں ہیں. پھر سب سے پہلے میکس مولر نے 20 سال کی مسلسل جفاکشی اور محنت اور طرح طرح کی لان تان کے باوجود سنسکرت زبان سیکھی ہندوستان میں رہ کر, اور اس زبان میں جب خوب ماہر ہو گیا تو اس نے وید کے نسخوں کو حاصل کیا کسی طرح سے, اور اس کو لکھا, اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا, اور وید کی جو زبان تھی سنسکرت اس کے لیے باقاعدہ لغت تیار کی, اور دنیا کے اندر اس وید کو اسے پھیلا دیا. اب یہ ایک صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اب خود ان لوگوں نے سنسکرت زبان کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے ادارے قائم کیے ہیں, مدارس قائم کیے ہیں, یونیورسٹیاں قائم کی ہیں. بنارس میں سنسکرت یونیورسٹی کے نام سے باقاعدہ یونیورسٹی پائی جاتی ہے, اور اس زبان کو زندہ کیا. اس زبان کو زندہ کرنے کا ان کا جو جذبہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اتنی قدیم تہذیب کو زندہ کریں, لیکن اس کے نتیجے میں بہت سی مدفون چیزیں بھی زندہ ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور بہت سی پرسرار چیزیں بھی دھیرے دھیرے منظر عام پر آنا شروع ہو گئی ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ان ویدوں میں ایک نبی اور ایک پیغمبر کے آنے کی خوشخبری مختلف مقامات, مختلف اشلوکوں میں مختلف انداز سے بیان کی گئی ہے, اور جب ان خوشخبریوں کو آپ اکٹھا کریں تو صورتحال کا عجیب و غریب نقشہ سامنے آتا ہے, اور حیرت ہوتی ہے کہ کس قدر صفائی کے ساتھ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بیان ان کی کتابوں میں پایا جاتا ہے. اس سلسلے میں بشارت کے کئی پہلو ہیں, کئی پہلو اس معنی کر کے کہ کہیں تو ایک نام دیا گیا ہے اور اس کے آنے کی بشارت دی گئی ہے, کہیں ایک وصف دیا گیا ہے اور اس کے آنے کی بشارت دی گئی ہے, اور کہیں پر اوصاف, بہت سارے متعدد اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ یہ انسان ایسا ہوگا. کہیں پر خانہ کعبہ کی طرف بہت صاف صاف اشارے ہیں, اور اس کو ایک مقدس مقام قرار دے کر کے اس کے ماننے اور اس کو حرم اللہ تسلیم کرنے میں انسان کی نجات بتائی گئی ہے. اور مختلف انداز ہیں, اور ہر جگہ تقریباً اسی ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف. اللہ تعالیٰ ہدایت دے اللہ کے ان بندوں نے جو خود ابھی تک ہندو مذہب پر قائم ہیں, ان میں سے کئی ایک نے کتابیں لکھی اور بہت صفائی کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ فنا فنا پیشن گوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے. ابھی میں نے پچھلے درس میں یہ بتایا تھا, پنڈت ویگ پرکاش نے کئی کتابیں لکھی ہیں, اس نے ایک کتاب لکھی ہے نراشنس اور انتیم رشی, نراشنس اور انتیم رشی, نراشنس اور آخری رسول. ایک کتاب اس نے اور لکھی ہے کلکی اوتار اور محمد صاحب. اس طریقے سے دو کتابیں اس کی خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کچھ اور لوگوں نے بھی اس طرح کی کتابیں لکھی ہیں جو ابھی تک ہندو ہیں, ابھی وہ تفصیل آئے گی. ایک بنارس کے ڈاکٹر نے چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے اور اس نے کئی واقعات لکھے ہیں. واقعات کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے بتایا ہے کہ ہماری کتابوں میں فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں اور فلاں جگہ دسیوں جگہ کی نشان دی ہے کہ اس میں فلاں جگہ یہ بات, فلاں جگہ یہ بات, اور یہ ساری باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ ہوتی ہیں, لہٰذا اس کتاب میں آپ کی بشارت دی گئی ہے. چھوٹا سا کمپلیٹ ہے لیکن بہرحال اس نے بڑی قطعیت کے ساتھ اپنی بات ثابت کی ہے. اب یہ عجیب محرومی ہے ان لوگوں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے پہچان لیا, اس کا بیان بھی کیا, اپنی کتابوں سے اس کو ثابت بھی کیا, مگر ابھی تک دین کفر کو نہیں چھوڑا ہے اور دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے اور مرنے سے پہلے وہ ہدایت پذیر ہو جائیں. اس سلسلے میں, یعنی بشارات کے سلسلے میں, سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بشارت کا ذکر کرتا ہوں جو نراشنس کے نام سے کی گئی ہے. نراشنس, یہ بشارت وید کے تقریباً تمام, یعنی وید کے تمام نسخوں میں یہ موجود ہے یا تمام حصوں میں موجود ہے. پہلا وید رگ وید ہے, اس کے اندر بھی چند اشلوک اس پیشن گوئی سے تعلق رکھتے ہیں. دوسرا وید یجر وید ہے, اس میں بھی موجود ہے. سام وید تیسرا وید جو ہے اس کے اندر بھی موجود ہے. اور آخری وید جس کو اتھر وید کہتے ہیں, اس وید میں تو پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے. وید کی ترتیب ان لوگوں نے اس طریقے سے دی ہے کہ نظموں کا نظم تو پورے طور سے اس کو نہیں کہہ سکتے, نہ وہ نظم ہے نہ نثر ہے, بہر حال وہ گانے کی شکل ہے یا نظم کی شکل ہے. تو اس شکل میں ایک نظم, دو نظم, تین نظم, چار نظم ایک رشی سے یا ایک کہہ لیجیے کہ سادھو سے یا ایک رہنما سے 200, 300, 400 نظمیں جو لوگ روایت کرتے ہیں یا اس کی لکھی ہوئی نظموں کو بیان کرتے ہیں. اب اس نے کہیں پر 10, 20, 10, 15 اشعار کا ایک مجموعہ لکھا ہے, پھر 8-10 اشعار کا ایک مجموعہ لکھا ہے, پھر 15-20 اشعار کا مجموعہ لکھا ہے, کہیں 30-40 اشعار کا مجموعہ لکھا ہے. تو یہ جو پورا کا پورا ایک مجموعہ ہے ایک رشی کی طرف منسوب کر کے, اس کو تو آپ سمجھ لیجیے کہ اس کی حیثیت باب کی ہے. جیسے کتابوں کے ابواب ہوتے ہیں اس طریقے سے اس کی حیثیت باب کی ہے. اس کے بعد جو چھوٹے چھوٹے مجموعے ہیں 10-20 اشعار کے ایک قصیدے کی شکل میں, اس کو سمجھ لیجیے کہ وہ فصل ہے, اس کو یہ لوگ سوکت کہتے ہیں. اور ہر شعر جو دو دو سطر کا ہوتا ہے اس کو اسلوک کہتے ہیں اور رجا بھی کہتے ہیں. تو اس کتاب میں اتھروید میں ایک فصل ہے یا ایک سوکت ہے جس کو کنتاب سوکت کہتے ہیں. کنتاب کس کو کہتے ہیں؟ اس کے دو معنی سنسکرت زبان کے اندر آتے ہیں. ایک معنی تو یہ کہ پیٹ کے اندر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, میدے میں یا آنت میں کچھ اندرونی غلطیاں ہوتی ہیں جو میدے کو یا آنت کو یا اندرونی مشین کو قوت پہنچاتی ہے, قائم رکھتی ہے, ان غلطیوں کو کنتاب کہتے ہیں. تو کنتاب, اب یہ غلطیاں تو ظاہر بات ہیں کہ کسی شخص کے ادراک میں نہیں ہیں, یعنی کوئی شخص آنکھ سے اس کو نہیں دیکھ سکتا ہے, یہ اندرونی چیزیں ہیں. تو گویا کچھ بہت ہی گہری اور اندرونی باتیں اس سوکت کے اندر بتائی گئی ہیں, یعنی کچھ پر اسرار باتیں بتائی گئی ہیں. اس سوکت کا یہ نام رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پر اسرار باتیں بتائی گئی ہیں. اس مطلب میں مزید اضافہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ, جس کو سورۃ الارض کہا جاتا ہے, زمین کی ناپ, تو مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و پیش کا جو حصہ ہے اس کو آپ پیٹ کی حیثیت دے سکتے ہیں زمین کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور یہی سے ہونے والا تھا, اس لیے زمین کے پیٹ کی جو پوشیدہ گلٹیاں ہیں اور جس وقت اس رشی نے یہ بات کہی تھی اس وقت تک وہ ظہور میں نہیں آئی تھی، ان کی مناسبت سے گویا کنتاب سوکت کہہ دیا گیا ہے. یعنی یہ پر اسرار گلتیاں جو زمین کے پیٹ میں ابھی تک دبی ہوئی ہیں اور کسی وقت ظاہر ہوں گی، ان کا بیان. کنتاب کا ایک مفہوم اور ہوتا ہے، گناہوں سے پاک کرنا. تو اس معنی کے لحاظ سے بھی یہ نام بالکل فٹ آتا ہے کہ اس میں ایک ایسے رسول کی آمد کی بشارت دی گئی ہے جو لوگوں کو گناہوں سے پاک کرے گا. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو بہرحال یہ تو اس سوت کا یا اس فصل کا یا اس قصیدے کا عنوان ہے. اس کے بعد اس قصیدے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں بڑے اہتمام سے سنو، غور سے سنو، نراشنس کی تعریف کی جائے گی. اب نراشنس کیا ہے؟ یہ بھی سنسکرت کا لفظ ہے اور یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک لفظ نر اور ایک آشنس. نر سنسکرت زبان میں نر بولتے تھے انسان کو، بشر کو. آج بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہندوستان پاکستان میں، لیکن نر بولتے ہیں مذکر کو. آج کی وقت میں، آج کی زبان میں مذکر کو نر بولتے ہیں اور مادہ بولتے ہیں مونس کو، لیکن اس زمانے میں نر بولتے تھے انسان کو. تو نر کے معنی انسان ہوا اور آشنس جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، دوسروں کے مقابل میں جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. اب آپ آشنس کا ترجمہ اگر عربی زبان میں کریں، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ محمد، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو. یہ سوال البتہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے کہ ایسی صورت میں صرف آشنس کہنا چاہیے تھا، نراشنس کہنے میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ تو اصل میں ان لوگوں نے جو وید لکھی ہے، وید میں زیادہ تر حمد و ثنا ہے اور اپنے دیوتاؤں کی انہوں نے حمد و ثنا کی ہے. عام طریقے سے حمد و ثنا کا جو بھی مجموعہ ہے وہ کسی نہ کسی دیوتا سے تعلق رکھتا ہے. دیوتا ہندوؤں کی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ہم لوگ فرشتے کہتے ہیں. ہم جس کو فرشتہ بولتے ہیں اس کو دیوتا بولتے ہیں، ہم جس کو جن بولتے ہیں اس کو دیت بولتے ہیں، اور ہم جن کو شیطان بولتے ہیں ان کو راکشس بولتے ہیں. راکشس اور دیت اور دیوتا، یہ تینوں الفاظ آج بھی ہندوستان کی زبان میں عام طریقے سے استعمال کیے جاتے ہیں. تو چونکہ وید میں عام طریقے سے جس شخصیت کو منتخب کر کے اس کی تعریف کی جاتی تھی، اس شخصیت کا تعلق دیوتاؤں سے ہوا کرتا تھا یا فرشتوں سے ہوا کرتا تھا، اس لیے نراشن سطح کر کے یہ گویا تنبیہ کی گئی ہے کہ یہاں جس شخصیت کی تعریف کی جا رہی ہے وہ انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے نہیں ہے، وہ انسان ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہاں کوئی نامعلوم دیوتا کی تعریف نہیں چل رہی ہے اور لوگ صرف تعریف کر کے خاموش نہ بیٹھ جائیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ کسی کوئی انسان ہے اور وہ انسان لوگوں کے درمیان ظہور پذیر ہوگا. تو ایک بات یہ کہیے کہ نراشن یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی. اچھا، اس کے بعد کہا گیا تعریف کی جائے گی یعنی لوگ تعریف کریں گے عام طریقے سے لوگوں کے درمیان اور محبوب ہوگا. پھر کہا گیا کہ ہم نے مامہ رشی کو فلاں فلاں چیزیں دی. کیا دی؟ ابھی میں اس کو بتاتا ہوں. اس میں مامہ رشی کو ہم نے فلاں فلاں چیزیں دی. اب وہی نراشن اس کو مامہ کہا جا رہا ہے اور رشی کہا جا رہا ہے. رشی کا مطلب یہ کہ وہ رسول ہے. تو ایک صفت اس کی یہ بیان کر دی کہ وہ رسول ہے. دوسرے یہ کہ مامہ، مامہ کے بارے میں دو امکان ہیں. ایک تو یہ کہ محمد، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلا ہوا لہجہ کہا جائے، کیونکہ زبان کی تبدیلی سے لہجے بدلتے رہتے ہیں، زبان کی تبدیلی سے لہجے بدلتے ہیں اور بہت زیادہ بدل جاتے ہیں، اس لیے مامہ یہ محمد کا سنسکرت لہجہ ہو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احادیث میں جہاں بھی ان کا نام آیا ہے حاجر اور آجر آیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ مصر سے تعلق رکھتی تھی. تبتی زبان میں ان کا نام تھا. تبتی زبان ان کا نام کیا تھا؟ ہاگار. تبتی زبان میں حضرت حاجرہ کا نام ہاگار تھا، عربی میں آ کر کے وہ حاجر ہو گیا. اس سے زیادہ فرق دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام یہ کیا تھے؟ بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے. عبرانی زبان میں ان کا نام تھا. تو عبرانی زبان میں ان کا نام کیا ہے؟ آج بھی آپ دو نام پڑھیں گے، ایک نام تو یونان، یونان نبی، اور دوسرے یوناہ. تو یونان اور یوناہ تو آتا ہے، یونس کہیں نہیں آتا ہے. عبرانی زبان میں یونس نہیں آیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کا نام یوحنا اور یوحنس آیا ہے. اب ادھر یوحنا اور یوحنس کو دیکھیے یا یحییٰ دیکھیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ان کی زبان میں یسوع تھا. تو اس طریقے سے فرق آپ کو ملے گا، اور اچھا خاصا چھوٹا فرق بھی ملتا ہے اور بڑا فرق بھی. تو مامح یہ سنسکرت میں وہی لفظ ہے جس کو عربی میں محمد کہا گیا. یا تو یہ ہم کہیں یا یہ کہیں کہ مامح خالص سنسکرت کا لفظ ہے اور اس کا معنی مراد ہے. دونوں سر پر بات ہی بنتی ہے. ماں اور مہا عربی زبان سنسکرت زبان میں کسی چیز کی بڑائی کے لیے بیان کرتے ہیں. یہ آدمی مہا بیکار ہے، اللہ مہان ہے، اس میں نون بھی بڑھا دیتا ہے، اللہ مہان ہے. یہ اللہ اکبر کا ہندی میں ترجمہ کرتا ہے، اللہ مہان ہے، بہت بڑا ہے. تو ماں اور مہا اور مہان تینوں کا معنی جو ہوتا ہے کسی چیز کو بڑائی کی بڑائی بیان کرنا، یہ بہت بڑا ہے. اس مقصد کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جتنا زیادہ مبالغہ کرنا چاہتے ہوں اتنے الفاظ بڑھا دیتے ہیں. مہا اور مہان میں فرق ہو جاتا ہے. مہا معنی عظیم یا کبیر اور مہان کا معنی اکبر. تو ایک لفظ تو ماں یا مہا ہو گیا جس کے معنی بڑے ہونے کے ہیں. دوسرا لفظ مہ، مہ کے معنی بھی سنسکرت میں ہی آتا ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہے. تو اب ان دونوں لفظ کا معنی کیا ہوگا؟ محمد العظیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم ہیں ان کو ہم نے خلافنا چاہیے. تو چاہے آپ اس کو سنسکرت لہجہ کہلیں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا یہ کہ اس کا معنی بیان کریں، دونوں صورت میں نتیجہ ایک ہے. تو اس میں نام لیا گیا اور رسول کہا گیا. کیا کیا چیزیں دی گئی ہیں یہاں؟ کئی چیزوں کا بیان ہے. ایک تو یہ کہ ان کو 10 ہار دیے. ہم نے محمد کو یا مہان مامح رشید کو ہم نے 10 ہار دیے، 10 قلادے اور 100 طلائی سکے دیے، 100 دینار دیے، مشک کہا گیا اور 300 گھوڑے دیے. اب ذرا آپ دیکھیے 10 ہار جو کہا گیا ہے، ہار سینے سے چپکا ہوا رہتا ہے، محبوب ترین چیز یا مقرب ترین چیز کو ہار کہا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ ایسے تھے جن کا درجہ بقیہ تمام صحابہ سے بلند تھا. یہاں تک کہ آپ نے کھڑے ہو کر کے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ، اس طریقے سے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی. یہ عشرہ مبشرہ کہلاتے ہیں. تو 10 ہار جو دیے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نراشن سے، تو یہ 10 صحابی ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. 100 طلائی سکے دیے گئے، سونے کے خالص سکوں کو نشٹ کہتے ہیں، جن کو ہم اشرفی کہتے ہیں یا دینار کہتے ہیں. تو ہم نے ان کو 100 اشرفی دی. اشرفی کب بنے گی؟ پہلے سونے کو تپا کے خالص کر دیا جائے تو اس کے بعد اس کی شکل اشرفی کی ہو جاتی ہے. صحابہ کرام میں شروع شروع میں جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں نہایت سخت اذیت سے دوچار ہونا پڑا تھا. یہ آپ کو معلوم ہے، ان کو زبردست اذیتیں اور تکلیفیں دی گئی تھیں، یہاں تک کہ انہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی. تو یہ جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پہلے ان کو عذاب کی بھٹی میں تپایا گیا اور عذاب کی بھٹی میں تپانے سے یہ ثابت ہوا کہ بالکل خالص اور مخلص ہیں اور ان کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے. اس طریقے سے 2 دفعہ میں 101 آدمیوں نے 101 آدمیوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. ان میں سے ایک شخص کھوٹا نکلا، عبداللہ بن جحش. یہ کھوٹا نکلا، حبشے میں جا کر کے یہ مرتد ہو گیا، نصرانیت اختیار کر لی اور نصرانیت پر مر گیا. باقی 100 جو تھے مہاجرین حبشہ، یہ بالکل کھڑے ثابت ہوئے اور کسی بھی امتحان میں کھوٹے نہیں اترے. تو اس طریقے سے یہ 100 طلائی سکے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. اس کے بعد 300 گھوڑے. دیکھیے گھوڑوں کا استعمال عربی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی کس معنی میں ہوتا ہے؟ تیز رفتار دوڑ اور لڑائی میں خاص طریقے سے کام آنے والوں کو گھوڑے سے تعبیر کیا جاتا ہے. فوج جو گھوڑے پر سوار ہو کر کے دوڑتی ہے اس کو کبھی تو رسالہ بولتے ہیں، کبھی رسالدار بول دیتے ہیں، عام طریقے سے رسالہ بولتے ہیں. رسالے کا لفظ اصلاً گھوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. عربی میں بھی کیا ہے؟ کہ جو گھڑسوار فوج ہوتی ہے اس کو خود اس فوج کو خیل کہتے ہیں، اس خیل کو اس فوج کو خیل کہتے ہیں، فرسان بھی کہتے ہیں لیکن خیل بھی کہتے ہیں، خیل اصل میں گھوڑے کو کہا جاتا ہے لیکن اسی مناسبت سے گھڑسوار کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس پیشین گوئی میں کہا گیا کہ ہم اس نراشنس کو 300 گھوڑے ہم نے دیے یا 300 گھوڑے دیں گے۔ یہ 300 کون سے لوگ تھے؟ یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی۔ ان کی کل تعداد بعض رواتوں میں 313 بتائی گئی ہے، بعض رواتوں میں 314 بتائی گئی ہے، اور بعض رواتوں میں 317 بتائی گئی ہے۔ ان حضرات نے اسلام کی پہلی جنگ جس بہادری اور جس بے جگری سے لڑی اور جس خلوص کے ساتھ جنگ کر کے اسلام کے غلبے کی بنیاد رکھی، وہ اسلامی تاریخ کا نہایت ہی روشن، ایسا روشن کہ اس سے زیادہ روشن کسی اور باپ کو نہیں کہہ سکتے، روشن باپ ہے۔ ان 313 صحابہ کرام میں سے 14 صحابہ کرام نے وہاں پر جامع شہادت نوش کیا اور باقی 300 افراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زندگی بھر رہے اور ہر جگہ نہایت بہادری اور بے جگری کے ساتھ آپ کا ساتھ دیتے رہے، اور تمام صحابہ میں اس پہلو سے ان کو امتیاز حاصل ہوا۔ چاروں خلفاء کو تو سب سے بڑا مرتبہ حاصل ہے، یہ چاروں خلفاء اس میں موجود تھے۔ ان کے بعد اشعث مبشرہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ باقی صحابہ سے افضل ہیں، یہ کل کے کل سے موجود تھے۔ اور اس کے بعد اصحاب بدر کا درجہ ہے، اصحاب بدر یہ 300 گھوڑے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، یعنی 300 بہادر ترین انسان تھے۔ تاریخ کا ان کو بہادر ترین انسان کہا جائے گا اور افضل ترین انسان کہا جائے گا جنگی مرتبے کے لحاظ سے۔ یہ مرتبہ جو ان کو دیا گیا اسلام میں، ظاہر بات ہے کسی جنگ میں شرکت کے نتیجے میں دیا گیا۔ تو اس پیشین گوئی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کو 300 گھوڑے دیے جائیں گے اور 10,000 گائے دی جائیں گی۔ 10,000 گائے، گائے کا لفظ ہندوستان میں آج تک جس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے جانتے ہیں، جب کوئی آدمی سیدھا سادہ شریف ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ میاں گائے ہے، یہ لفظ آج تک کسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایسا سیدھا سادہ آدمی کہ جو چھل کپٹ اور فریب کاری اور دھوکے بازی بالکل نہ جانتا۔ مومن کا اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ المومن غر کریم، مومن آدمی دھوکہ کھا جانے والا شریف ہوتا ہے، اور منافق کیا ہوتا ہے؟ خب لئیم، دھوکہ دینے والا لچا آدمی ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10,000 گائیں، یعنی 10,000 مقدس شریف اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے عطا کیے گئے۔ یہ کون حضرات تھے جنہوں نے مکہ فتح کیا؟ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کی فوج تھی، اور یہ لوگ جتنے مقدس تھے ظاہر بات ہے کہ اس آسمان کے نیچے ایسی مقدس جماعت کبھی نہیں دیکھی گئی، اس آسمان میں اپنے تلے ایسی مقدس جماعت کبھی نہیں دیکھی۔ تو اب آپ دیکھ لیجیے کہ ایک تو جس رسول کی بشارت دی گئی ہے اس کا نام نراشنس رکھا گیا ہے جس کا معنی محمد ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس رسول کو اس کو رسول بتایا گیا اور اس کی یہ خصوصیات بتائی گئی کہ اس رسول کو فلاں فلاں چیزیں دی جائیں گی، 10 ہار دیے جائیں گے، 100 طلائی سکے دیے جائیں گے، 300 گھوڑے دیے جائیں گے، 10,000 گائیں دی جائیں گی۔ یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ اچھا، اس سلسلے میں کچھ اور اسلوکوں میں، یعنی وید کے دوسرے مقامات پر کچھ اور باتیں کہی گئی ہیں۔ تو رگ وید میں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ نراشنس بڑا خوبصورت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ کرام کے بیانات دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ کان احسنہم وجہا، کان احسنہم وجہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت چہرے والے تھے، ہاتھ جیسا خوبصورت کوئی انسان نہیں تھا۔ تو یہ خوبی آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ دوسری جگہ یہ بتایا گیا کہ وہ اپنی خوبصورتی سے یا اپنے نور سے لوگوں کے گھروں کو پھر گیا۔ تو نور سے مراد ظاہر ہے وہ تعلیمات جو آپ لے کر کے آئے تھے، لوگ اندھیرے میں پھٹک رہے تھے، کسی کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں معلوم تھا، بلکہ حقیقت یہ کہہ لیجیے کہ پیشاب پہانے کا بھی ڈھنگ نہیں تھا۔ یہاں تک وہ بیڑھنگے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہر معاملے میں ان کو اندھیرے سے نکال کر کے اجالے ملے اور آپ کی روشنی سے ایک ایک گھر بھر گیا, ساری دنیا تک اسلام پھیلا اور ساری دنیا نے اس سے فائدہ اٹھایا. اور شاید آپ مطالعہ کریں تو اس حقیقت کا آپ کو پتہ لگ جائے کہ آج دنیا کی دوسری قومیں اپنی دنیاوی سعادت مندی کے لیے جو اصول اختیار کیے ہوئے ہیں وہ اصول بھی سارے کے سارے اسلام سے ماخوذ ہیں. خود اسلام نہیں لائے ہیں مگر سعادت مند زندگی اس دنیا میں گزارنے کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, یہ سارا اصول انہوں نے اسلام سے اخذ کیا ہے. ورنہ قہر و جبر اور ظلم و زیادتی کا وہ عالم تھا کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے. زندہ انسان کو پکڑ کر کے اندھے کے منہ کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے, یا بھیڑیوں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے, یا لڑنے والے بیلوں کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے, یا ایک پھاڑنے والے شیروں بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا جاتا ہے. ایک کھیل ہوتا تھا جس میں اس طریقے سے انسانوں کو مروایا جاتا تھا. پانی کے اندر تیرنے والے جو مگرمچھ ہوتے تھے تو اس مگرمچھوں کے لیے پھینک دیا تھا زندہ انسان کو, تالاب کے اندر ہوتے تھے وہاں پھینک دیا تھا اور اس کو نوچ کھاتے تھے. اس طرح کے مظالم عام تھے. اسلام کے آنے سے ان مظالم کا سلسلہ دروازہ بند ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو جن لوگوں نے آپ کی نبوت نہیں تسلیم کی انہوں نے بھی آپ کی ان تعلیمات سے فائدہ اٹھایا اور اپنے اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کیا. ایک اور جگہ یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے اور بدکاریوں سے پاک کریں گے. آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ بالکل معلوم و معروف ہیں. آپ کی بعثت کا مقصد جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی واضح ہے کہ آپ کو یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, ھو الذی بعث فی الامین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اس کے بعد ایک اور شلوک آتا ہے وہ ایک اور علامت کو بیان کرتا ہے. وہ علامت یہ ہے کہ آپ اونٹ پر سوار ہوگا, مراشنس اونٹ کی سواری کرے گا اور اس کی 12 بیویاں ہوں گی, اس کی 12 بیویاں ہوں گی. اب اس کو دیکھیے آپ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام سواری کیا تھی؟ اونٹنی. مکہ سے آپ نے مدینہ ہجرت کی تو اونٹنی پر بیٹھ کر گئے, جنگ بدر میں گئے اونٹنی پر بیٹھ کر گئے, حج کرنے کے لیے گئے اونٹنی پر بیٹھ کر کے گئے. جتنے بھی آپ کے سفر کے مواقع دیکھیں گے آپ, غزوات کے مواقع, سفر کے مواقع, حجۃ الوداع کا موقع, تبوک کا موقع, جتنے بھی آپ کے سفر ملیں گے سارے سفر میں آپ اونٹنی پر بیٹھ کر کے جایا کرتے تھے. تو اونٹ پر بیٹھ کر اونٹ کی سواری کا جو معاملہ ہے یہ آپ پر مکمل طریقے سے فٹ ہوتا ہے اور اس سے اس ایک بات کے علاوہ کئی نتیجے بھی اخذ ہوتے ہیں. ایک نتیجہ تو یہ اخذ ہوتا ہے کہ جس پیغمبر کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ پیغمبر ہندوستان سے تعلق نہیں رکھے گا اور آرین قوم سے تعلق نہیں رکھے گا. یہ کیسے؟ ایک موٹی بات تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں اونٹوں کا رواج نہیں ہے, لیکن اس موٹی بات کو چھوڑ دیجیے. ہندو مذہب کی تعلیمات کی روح سے کسی برہمن کے لیے, یعنی برہمن کے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا. ایک تو ان کے یہاں یہ تھا قدیم زمانے سے کہ سوائے برہمنوں کے پیغمبری کسی اور کو نہیں مل سکتی. دوسرے یہ کہ برہمن کے لیے اونٹ پر اور گدھے پر سوار ہونا جائز نہیں. ان کی تعلیمات کا ایک حصہ یہ ہے کہ کوئی برہمن اونٹ یا گدھے پر سوار نہیں ہو سکتا, اور اگر کسی جبر و اکراہ کے بغیر اپنی مرضی سے وہ سوار ہوگا تو وہ گنہگار ہوگا اور اسے کفارہ ادا کرنا پڑے گا. تو اب ظاہر بات ہے کہ جس کے لیے اونٹ پر سوار ہونا جائز ہی نہیں ہے وہ اس کا مستحق تو نہیں ہو سکتا ہے. اور ہندوستان کے اندر چونکہ آرین قوم تھی اور آرین قوم کا اونچا طبقہ برہمن تھا اور اسی کے اندر رسالت اور ارشاد و توجیہ کا حق محفوظ تھا, اس لیے اس پیشین گوئی کا تعلق ہندوستان سے نہیں ہو سکتا. ایک نتیجہ تو ہم کو یہ ملتا ہے. دوسرا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ اس میں جس پیغمبر کی آمد کی بشارت دی گئی ہے اس پیغمبر کی آمد کا زمانہ گزر چکا ہے, اس لیے کہ آج اونٹ کی سواری کا دور نہیں رہا ہے. اب تو یہ جو گاڑیاں پائی جاتی ہیں, کار جو پائی جاتی ہے, اب اس کی بھی سواری کا زمانہ ختم ہوا چاہتا ہے. اب تو لوگ ایسے ایسے آلات ایجاد کرنے کی فکر میں ہیں کہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا ڈبا ہو اس میں بیٹھ کر کے بٹن دبا دیجئے, اوپر اڑ جائیے, جہاں تک جانا ہے چلے جائیے. تو اب یہ تو ہوائی جہاز کا زمانہ ہے, یعنی گاڑیوں اور ہوائی جہاز کا زمانہ ہے، بہرحال اونٹوں کی سواری کا زمانہ تو ختم ہو گیا، لہذا اب اس نبی کی آمد کے انتظار میں بیٹھے رہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ وہ زمانہ جو اونٹوں کی سواری کا تھا اس زمانے کی طرف پلٹ کر کے اس نبی کو تلاش کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ تو اونٹوں کی سواری کے تعلق سے دو باتیں ہیں۔ آپ کی بیویوں کی تعداد اس میں بتائی گئی کہ 12 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تو ہر ایک کے لیے معروف ہیں اور عام طریقے سے ہی بات مشہور ہے، لیکن ایک اور بیوی کے سلسلے میں اختلاف ہے لوگوں میں، وہ بیوی تھی یا لونڈی تھی، حضرت ریحانہ بنت زید، جو بنو قریظہ سے جن کا تعلق تھا، بنو نذیر سے ان کا تعلق تھا، اور جب بنو قریظہ کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو وہ بھی قید ہو کر کے آئیں، ان کو بھی گرفتار کر کے لایا گیا۔ ان کے سلسلے میں دو بیانات ملتے ہیں سیرت میں، ایک بیان تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آپ نے اس شرط کے ساتھ ان کو آزاد کر دیا کہ ان سے شادی کر لی، پاٹ کہا ہوتا تھا وہ آپ نے ان کو آزاد کر دیا اور ان سے شادی کر لی، شادی کر لی تو ظاہر بات ہے کہ وہ ام المومنین ہو گئی۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ آپ نے ان کو آزاد نہیں کیا بلکہ بحثیت لوڈی کر رکھا۔ اس سے جب ہم اس کا تقابل کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہی بیان زیادہ صحیح ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ تو اس طریقے سے آپ کی بیویوں کی کل تعداد 12 ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں انہوں نے ایک اور چیز میں ذکر کی ہے، پھر ایک شلوک آتا ہے اسی اتھروید میں، اس میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں سنو، یہ نراشنس 60,090 دشمنوں کے درمیان میں محفوظ رہے گا، یہ نراشنس ہجرت کرنے والا امن کا عالم بردار 60,090 دشمنوں کے درمیان ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اب ذرا اس معاملے کو دیکھیے، اس کی تفسیر میں لوگ بہت چکر میں پڑے۔ اچھا، ہجرت کرنا تو یہ آپ کا ثابت ہے، بالکل یہ قطعی بات ہے کہ آپ نے مکے سے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے آئے، امن کے علمبردار تھے آپ، یہ بھی بالکل واضح ہے۔ آپ نے بجائے اس کے کہ لوگوں کے درمیان جنگ چھڑی ہو یا جنگ کی ترغیب دی ہو، ہمیشہ یہ ترغیب دی کہ امن قائم کیا جائے، یہاں تک کہ جنگ کے جتنے واقعات تھے سب امن قائم کرنے کے لیے تھے، اور قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر صلح کے لیے جھکیں تو آپ بھی اس کے لیے جھک جائیے اور اللہ پر توکل کیجیے۔ تو آپ امن قائم کرنے والے اور مہاجر تھے، یہ دوست آپ کو معلوم ہے۔ تیسرا وصف جو کہا گیا کہ 60,090 کے درمیان میں آپ کی 60,090 دشمنوں کے درمیان میں آپ کی حفاظت کی جائے گی، تو میں نے ذرا زیادہ دقت کے ساتھ اس کو شمار کرنے کی کوشش کی، زیادہ دقیق انداز سے، تو کیا نتیجہ نکلا؟ بالکل دیکھ کر کے حیرت ہوئی کہ جب ایک ایک فرد کی گنتی کیجیے تو ٹھیک یہی گنتی آپ کے دشمنوں کی آتی ہے۔ آپ کے وہ دشمن جو آپ کے مد مقابل نکلے یا آپ سے مقابلہ کرنے کی نیت سے نکلے مسلح ہو کر، ان کی تعداد ٹھیک ہی ہوتی ہے۔ کیا تعداد تھی؟ قریش اور غطفان اور دوسرے لوگ جو جنگ احزاب میں آئے تھے، ان کی کل تعداد 10,000 تھی، اور یہ قریش وغیرہ وہی ہیں جس سے پہلے مختلف لڑائیاں لڑتے ہیں۔ سب سے بڑا جو انہوں نے جمع کیا تھا وہ غزوہ احزاب کے موقع پر کیا تھا، تو غزوہ احزاب کے موقع پر جو لوگ آئے تھے ان کی تعداد 10,000 تھی۔ یہود جن سے آپ کا مقابلہ ہوا، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ اور خیبر کے یہود اور وادی قرآ کے یہود جنہوں نے آپ سے مقابلہ کیا، ان یہود کی مجموعی تعداد 10,000 تھی جو مقابلے میں آئے تھے۔ تو 10,000 وہ اور 10,000 یہ، 20,000 کی تعداد یہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ غزوہ تبوک کے لیے جب آپ نکلے تو ادھر سے ہرقل کا جو کمانڈر تھا، وہ جو فوج لے کر کے آپ سے مقابلے کے لیے آنا چاہتا تھا، اس کی تعداد 40,000 تھی۔ اب آپ جوڑ لیجیے، 10,000 قریش غطفان وغیرہ، 10,000 یہود اور 40,000 مسیحی فوج، 60,000 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ مختلف اوقات میں اس تعداد میں غزوے کیے ہیں، لڑائیاں کی ہیں، 40,000 کی تعداد پوری ہو جاتی ہے۔ آپ کے دشمنوں کی کا ایک اور گروہ تھا منافقین کا، منافقین کی تعداد کتنی تھی؟ تو اس سلسلے میں جب ہم جوڑتے ہیں غزوہ تبوک میں جب آپ نکلے تو اس وقت مدینے میں منافقین جو رہ گئے تھے ان کی تعداد 80 تھی، یہ باقاعدہ ذکر آیا ہے، وہ 80 تھے۔ اور غزوے میں جو لوگ آپ کے ساتھ نکلے ان کی تعداد 12 یا 13 تھی. تو اس طریقے سے 80 اور 13 کو آپ ملا لیں تو 93 ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم میں ذکر ہے باقاعدہ کہ 12 یا 13 کی تعداد تھی, اور ان لوگوں نے واپسی کے وقت آپ کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی تھی. اس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں, ان کا بیان یہ ہے کہ ان 12 یا 13 میں سے 2 یا 3 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی اور یہ خالص مسلمان بن گئے, باقی بچے 10. اب آپ مدینے میں رہ جانے والے 80 منافقین کو اور تبوک میں نکلنے والے 13 میں سے 10 منافقین کو شامل کر لیجیے, کل 90 کی تعداد ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی تعداد 60,090 تھی, اور ان 60,090 کی تعداد میں ہر طرح سے اپنی کوششیں صرف کی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. تو یہاں مکاشفے کی شکل میں یہ پیشن گوئی کی گئی ہے, اور مکاشفہ گویا اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس پیشن گوئی کرنے والے کے پاس آ رہا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سنایا جا رہا ہے کہ ہم اس مہاجر امنت علم بردار کو 60,090 دشمنوں کے درمیان محفوظ رکھیں. واللہ یعصمک من الناس, اسی کی صحیح اور سچی تصویر ہے. یہ تو اتھروید کے اندر تھا, اور ایک اور کتاب ان کی ہے بھوشیہ پران. اس کتاب میں بھوشیہ کے معنی پیشین گوئی, آگے پیش آنے والے واقعات کی کتاب بھوشیہ پران. اس کتاب میں ایک جگہ مہرشی ویاس کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ ان کو مکاشفہ ہوا اور دیکھا کہ ایک فرشتہ آ کر کے ان کو کچھ باتیں